الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بارك الله في محمد وعلى آله وصحبه آج کے دن حوادث کے دن ہیں اور مختلف واقعات بھی پیش آ رہے ہیں ان میں سے کچھ ظاہر تکلیفیں ہیں کچھ اچھے واقعات میں الحمد للہ رب العالمین روز قدس کی ریلی انتہائی شان و شوکت سے منعقد ہوئی اس میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے بھرپور شرکت بھی کی اور جوش جذبہ اور ولولہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا تھا الحمد للہ رب العالمین خدا نے کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد ظاہر ہے جہاں کہیں بھی مومنین کوئی کامیابی حاصل کریں گے دشمنوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی وہ اس کے اوپر رد عمل دکھائیں گے جہاں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور اس اسلام کو جو اہل بیت سے منسوبہ کہیں کامیابی ملے گی دشمن اس کا رد عمل دکھائے گا اس کامیابی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ ہم نے کچھ وقت پہلے ایران میں ہونے والے انتخابات کے اندر دیکھا جب انتخابات کے اندر بڑی کامیابی نصیب ہوئی دشمن نے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک بلوا شروع کیا ایک فتنہ شروع کیا اور اس فتنے کے ذریعے سے چاہا کہ اس انتخابات کی کامیابی کو لوگوں کے سامنے نظر انداز کروا دوں ایسا ہی میرا اپنے خیال آج بھی ہو رہا ہے کہ وہ پتا تھا کہ مسلمان جو خود سے جمع ہوں گے یہودیت کے خلاف بات ہوگی اسرائیل کے خلاف بات ہوگی انہوں نے کوہاٹ کے اندر مثلاً کام کا کیا اس کے اندر متعدد مومنین شہید ہوئے اور بے گناہی کے عالم میں شہید ہوئے اسی طریقے سے جیسے یہ بلوا جو اس وقت ازخان غالب کے اندر انجام پا رہا ہے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب کا سب اس کامیابی کو کم رنگ کرنے کے لیے جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے جو خود سے حاصل کر لی خدا نقل سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اور دشمنوں کی ان تمام سازشوں کو نیست و نابود فرما اور جو ان سازشوں کو کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو واصل جہنم فرما درود بھیجے محمد والے محمد ایسے حوادث کے موقع پر ایک طرف سے انسان کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اپنے کام کو چھوڑ دیا جائے ترک کیا جائے اور ایسے واقعات پر بھرپور توجہ دی جائے درود بھیجے محمد والے پھر درود بھیجے محمد والے محمد پر درود بھیجے محمد والے محمد شاید ایک طرف سے انسان یہ سوچتا ہے کہ کام کاج ترک کیے جائیں اور ان حوادث کی طرف توجہ دی جائے اور اس میں جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دیا جائے یقیناً انتہائی اہم ہے مثلاً اگر کچھ دوست احباب اس وقت مشکل میں ہیں تو بحد کافی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں واجب کفائی کی ادائیگی کے لیے ان کی مدد ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام نہیں رکنا چاہیے جو لمبی مدت کا کوئی کام ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا دشمن کی پہلی کوشش آپ کی توجہات کو آپ کے ہدف سے منحرف کرنا ہے آپ کی توجہ اپنے ہدف پہ رہے آپ کی توجہ اپنے مقصد پہ رہے اور ان تمام چیزوں کو بھی آپ ڈیل کرتے رہیں مثلا میں ہمیشہ اپنے ساتھ میں کہتا ہوں کبھی ہم لوگ مجلس وغیرہ میں جاتے ہیں مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایک آدمی آتا ہے بٹن کوئی مثال کا الیکٹرک کا کوئی اس نے سوئچ آن کرنا ہے وہ سوئچ آن کرنے جا رہا ہوتا ہے ساری پبلک اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوئچ آن کر رہا ہے मैं कहता हूँ क्या मजलिस में आए थे स्विच ऑन देखने के लिए कि मसलन कोई स्विच ऑन कर रहे? अरे इसके लिए नहीं आए थे। ये क्या हुआ? तवज्जोहात बढ़ने, इसका मतलब है लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं है, लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं। ये जो हवादिस होते हैं ये इसलिए होते हैं लोगों की तवज्जोहात असल इशू से दूर हो जाए, कहीं और लग जाए। मैं नहीं कह रहा हमें इन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, वाजिब किफाई के हद में कि जो हमारी तमाम ज़रूरतें हैं वो वहाँ पर पूरी होनी चाहिए। मसलन अगर कुछ इस वक्त हमारे दोस्त अहबाब मुहासरे में हैं, इतनी तादाद बाहर होनी चाहिए कि उनको सख्ती का एहसास ना हो, उनको सहूलत का एहसास हो, उनको पता हो कि बाहर उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, काम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम को तर्क करें। क्यों? उन्होंने इन्हीं को रोकने के लिए ये हरकत की है, उन्होंने आपकी तबीयत को ही रोकने के लिए काम किया है। मसलन ये लोग शहीद क्यों करते हैं? सफर बनाइए, आज कुहाट के अंदर बम धमाका हुआ, 10 आदमी शहीद हो गए या 15 आदमी शहीद हुए, शहीद करने से हदफ क्या है? मैंने अब एनालिसिस करता हूँ, ज़ाहिर मैं भी जब इन मुसीबतों को देखता हूँ, जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा 2001 में कराची के अंदर क्या सूरत हाल थी, हर दूसरे तीसरे दिन एक आदमी शहीद हो रहा था। तो हम लोग एनालिसिस करते थे कि भाई इन शहादतों के पीछे दुश्मन का हदफ क्या है। बाद वक्त हमारे दोस्त अहबाब कहते थे कि ये जितने डॉक्टर्स हैं सबको मारना चाहते हैं ताकि पढ़े लिखे लोग ख़त्म हो जाएं। ऐसा नहीं होता, इतने लोग मरने से पढ़े लिखे लोग ख़त्म नहीं होते। आपने खुद देखा कराची में इतने डॉक्टर्स शहीद हुए, या डॉक्टर्स शिया ख़त्म हो गए? नहीं, डबल भी शहीद होते तो ख़त्म नहीं होते। हदफ क्या है? मसलन वकील मार दिए, क्या लोग, क्या वकील ख़त्म हो गए? नहीं। क्या मसलन ऐसा होना था कि मसलन डॉक्टर्स के शहीद होने से, वो कला के शहीद होने से लोगों ने डॉक्टर नहीं बनना था, वकील नहीं बनना था, ऐसा होना था? ऐसा भी नहीं था। अच्छा एक और बात पूछता हूँ, क्या डॉक्टर्स बनना इस वक्त माशरे के अंदर सबसे अहम काम था जो उन्होंने रोकने के लिए शहीद किए? ऐसा भी नहीं था। फिर असल हदफ क्या था? असल हदफ ये था लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाया जाए, ऐसे ग्रुप्स को टारगेट किया जाए जो एक आदमी से नहीं मिलते, कम्युनिटी से मिलते हैं। डॉक्टर कम्युनिटी से मिलता है क्योंकि सब लोग उसके पास आते हैं, वो इलाज मुआवजा करता है, पब्लिक डीलिंग है इसकी, वकील की पब्लिक डीलिंग है, मौलवी की पब्लिक डीलिंग है। ऐसे आदमी को मारा जाए कि एक आदमी को मारें 50 के दिल में खौफ बैठे, टारगेट ये था। बस टारगेट ये नहीं था कि डॉक्टर कम हो जाए, टारगेट ये था कि खौफ बैठे। खौफ क्यों मिटाना चाहते हैं? खौफ इसलिए बिठाना चाहते हैं कि जो कुछ लोग खुल के कर रहे थे उसको तहखानों में करें। अच्छा अगर तहखानों में करेंगे तो क्या होगा? लंबी मुद्दत तक जब कोई कौम तहखानों में अपने कामों को अंजाम देती है उसकी नस्लें महरूम हो जाती हैं, उसकी नस्लें महरूम हो जाती हैं। तो अब ये इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? डॉक्टर्स को मारो, वकील को मारो, मौलवी को मारो, खौफ बिठाओ ताकि लोग तहखानों में जाएं, छुप के करें, लंबी मुद्दत तक छुप कर करेंगे ख़त्म हो जाएंगे। असल हदफ मरासिम ख़त्म करना था, असल हदफ ये था कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, जुलूस ख़त्म हो जाए, असरदारी ख़त्म हो जाए। अब आपका काम क्या है? अब ये बात समझ जाइए कि वो क्या चाह रहे हैं। हमेशा एक स्ट्रेटजिस्ट एक जुमला कहते थे, बहुत वजीन जुमला, बहुत भारी जुमला, वो ये कहते थे दुश्मन पे हमले से पहले स्ट्रेटजी पे हमला करो, दुश्मन पे हमला बाद में करो, पहले स्ट्रेटजी पे हमला करो, स्ट्रेटजी ढूंढो वो क्या है उसके ऊपर हमला करो। दुश्मन पे हमले की बाज़ औक़ात ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाज़ औक़ात असलहे से दुश्मन पे हमला करने की, बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती भी है, बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती। करना सिर्फ ये होता है, स्ट्रेटजी को देख लीजिए, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि सोल्जर बाजार के इलाके में शिया फ़ालियत बहुत ज़्यादा है, इसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेटजी ये है। वो जानते हैं यहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसका हर बार उन्होंने क्या किया है? उनका बलवा मचाओ, बलवा मचाओ, खौफ बिठाओ, हिरास बिठाओ। अगर ये खौफ हिरास बैठ जाएगा तो क्या होगा? अगले साल प्रोग्राम करने से पहले सोचेंगे प्रोग्राम करना है या नहीं करना है। सही दिन का इंतखाब बिल्कुल सही किया, यानी मसलन जुम्मतुल विदा का दिन जब मसलन सब लोग अपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज पे हैं, बिल्कुल एंड पर हैं, उस दिन का इंतखाब किया, यानी उन्होंने हुस्न खिताम को सूए खिताम में तब्दील कर दिया। اچھے اختتام کو برے اختتام میں تبدیل کر دیا. کیوں؟ اگلی دفعہ جب بیٹھیں گے تو فوراً یاد کریں گے پچھلے سال یہ ہوا تھا, اب اس سال پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. صحیح ہے؟ آپ ان کی اس اسٹریٹجی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کینسل نہ کریں, قرآن کینسل نہ کریں. اب کچھ بھی کر لیں, یہاں نہ کریں وہاں کریں, وہاں نہ کریں کسی تیسری جگہ کریں, اوپر نہیں کریں تو نیچے کریں, پروگرام کینسل نہ کریں. کیوں؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں پروگرام کینسل ہو جائے. اب پروگرام کینسل نہ کرو, سیکیورٹی بڑھاؤ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی روڈ کے اوپر حادثات بڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ گاڑی نہیں چلائیں؟ روڈ پہ حادثات بڑھ رہے ہیں, حادثہ روکو, جو حادثے میں زخمی ہو رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گاڑی نہیں چلائیں. آپ پروگرام مت روکو, پروگرام کو چینج کریں, وینیو چینج کر لیں, جگہ آگے پیچھے کر لیں, سیکیورٹی بڑھا لیں, سارے کام کر لیں, لیکن قرآن ختم نہ کریں. کیوں؟ ان کا ہدف یہی ہے, ان کا ہدف یہی. بس اسٹریٹجی کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں, اس اسٹریٹجی کے اوپر حملہ کریں, دشمن کو شکست ہو جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے محمد وال محمد. ایک طرف سے اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسٹریٹجی پہ حملہ کریں, دوسری طرف سے یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے تو وہ اس حرکت کی جگہ شکست کھا جائیں گے. ہمیشہ یہ دیکھیں. ایک محاورت ایسے استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مثلا ایک دفعہ یہ میز ہے, اس کا کام یہ کہ یہ ایسے ہو, اس کے پایا نیچے ہو اور یہ اوپر والی سائڈ اوپر ہو. اصول یہ تھا کہ ایسی ہو. فرض کریں میں تقریر کرنے آیا, اچانک کسی نے میز پلٹ دی, پائے اوپر کر دیے, سرفیس نیچے کر دی. اب میں کیا کروں؟ میرے سامنے دو راستے ہیں, میں اپنا کام چھوڑوں اور چلا جاؤں. ایک راستہ یہ ہے میں اس کو صحیح کروں, کہوں جیسے تھی ویسے لاؤں, پھر میں اپنا کام کروں گا. ایک تیسرا راستہ بھی ہے, وہ کیا؟ میں یہ دیکھوں یہ جو اب الٹی ہوئی ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے؟ اس بگڑی ہوئی صورتحال میں مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ پہلے اس کو لے لوں, پہلے اس کو لے لوں. کیوں؟ ایک موقع ملا ہے, اسے ضائع نہ کروں. ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں شدید قحط پڑا ہوا تھا, شدید قحط پڑا ہوا تھا, لوگ پانی کو ترسے ہوئے تھے, پانی کو ترسے ہوئے لوگوں میں اچانک بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب ہو گیا, سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا. ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اب پانی آ گیا, اور اتنا پانی آیا ہے کہ پورا گھر اس کے اندر ڈوب گیا ہے. تو وہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی کہ کل تک پانی نہیں تھا, ہم پانی کو ترس رہے تھے, آج پانی اتنا ڈھیر سارا آ گیا ہے, اور اب ایک اور مشکل آ گئی ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے, اگر کل پانی آتا تو کیا کرتے؟ بچے کو نہلاتے؟ تو کہنے لگی چلو نہلا تو لوں, پانی تو ہے, کل تک پانی نہیں تھا, نہلا بھی نہیں پائے تھے, آج پانی آ گیا ہے, نقصان بہت زیادہ ہے, یہ تو میں نہیں سنبھال سکتی, لیکن کم سے کم جو فائدہ مل سکتا ہے اس فائدے کو نظر انداز نہ کروں, پہلے میں وہ فائدہ لے لوں. دشمن جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسٹریٹجی کرے گا کہیں مسٹیک کرے گا, ہمیشہ کہیں مسٹیک کرے گا. دیکھیے گا اس مسٹیک سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ. مثلا جب بھی وہ یہ حرکت کریں گے وہ شہید کریں گے, مثلا شہید کریں گے, چند لوگ شہید ہو جائیں گے. اب آپ کے فرض کیجئے کوہاٹ کے اندر, ہنگو کے اندر 10-12 لوگ شہید ہو گئے. اب سکتی ہیں, چونکہ ابھی فی الحال یہ موضوع نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر نہیں جائیں گے. صرف جو عرض کرنا ہے رب الباب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے دشمن جو اسٹریٹجی بنا رہا ہے وہ اسٹریٹجی کیا ہے, اس اسٹریٹجی کا توڑ خراب حالت میں کوئی ہے, اس کو ہمیشہ ڈھونڈیے گا. جو بھی ترکیب بنانے والے ہیں یہ انسان ہیں, اور خدا نے ہمیں عقل دی ہے, ہم اس سے بہتر ترکیب بنا سکتے ہیں. ہمیشہ اپنی طاقتوں کے اوپر انحصار کریں, ان کے پیچھے خدا نہیں ہے, اہل بیت نہیں ہے, آپ کے پیچھے خدا اور اہل بیت. آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے, آپ کے پاس ہمیشہ طاقت زیادہ ہے, اس طاقت کے اوپر انحصار کریں جو پیچھے موجود ہے, اس کو استعمال کریں, بروئے کار لائیں, ہمیشہ کامیابی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. بلند آباد میں درود بھیجے محمد وال محمد. شیعہ اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی ہے جتنی جس جگہ اس وقت ہم ہیں کبھی نہیں ہوا ہے, جس طاقت پہ اس وقت ہم ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اس وقت دنیا اسلام کی رہبری اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے. دنیا اسلام کی اصلی آواز اہل بیت کے ماننے والوں کی آواز ہے. اگر آپ پوری دنیا کے اندر توجہ فرمائیں, مثلا آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن, لوگوں نے روزہ قدس منایا, کس کے کہنے پہ منایا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کے کہنے پہ منایا. فلسطین کے معاملے میں فلسطینیوں نے اسرائیل کے تجاوز کا مقابلہ کیا پچھلے سال, کس کی دلائی ہوئی ہمت تھی؟ وہ حزب اللہ کی دلائی ہوئی ہمت جو انہوں نے دو سال پہلے دلائی تھی. آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے صدور کھڑے ہو کر امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں, کس کی ہمت ہے؟ ایران کے بننے والے صدور کی ہمت ہے, انہوں نے کھڑے ہو کر بیانات دیے ہیں, ساری دنیا کی ہمت بننا شروع ہو گئی. یہ کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے دنیا اسلام کی اور دنیا کے آزاد انسانوں کی رہبری کر رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ 1400 سال میں نہیں ہوا تھا. اور اسی کو توڑنے کے لیے انہوں نے ساری محنتیں کی تھیں. انہوں نے مثلاً انہوں نے امیر المومنین کی خلافت کے مقابلے میں غصب خلافت کیا. کیوں غصب خلافت کیا؟ کہیں رہبری اہل بیت کے ہاتھ میں نہ آئے, اس سے ڈرتے تھے رہبری اہل بیت کے ہاتھ میں نہ آئے. غصب خلافت کیا, ظلم کیا, بربریت کیا, سب کچھ کیا تاکہ اہل بیت اور ان کے ماننے والے رہبری پہ نہ پہنچیں. الحمدللہ رب العالمین 1400 سال کے بعد اب کوئی کچھ ہو رہا ہے جو وہ نہیں چاہتے تھے. اس اعتبار سے بہت اچھا وقت ہے, یہ بہت اچھا وقت ہے. اب شہادتیں رنگ دیں گی. اب یقین فرمائیے, مجھے اس کا قطعاً کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوں گے تو کیا ہوگا, اس کا کوئی خوف نہیں ہے. صرف خوف اس بات کا ہے کہ ہم شہادتوں کو ضائع نہ کریں, بس شہادتوں کو ضائع نہ کریں. شہید ہونا خطرناک نہیں ہے, شہادت کا ضائع ہونا یہ خطرناک ہے. شہادت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ ہمت نہ بنے, ہمت بنائے, جرات بنائے, طاقت بنائے. اس کے لیے دو کام کریں, میں نے حضرت عرض کیا, جنازے شان و شوکت سے اٹھائیں, نمبر دو مقام شہادت کا احترام کریں, شہادت کے مقام کا احترام کریں. یعنی اگر آپ کے ہاں مثلا محلے میں کوئی شہید ہے, احترام دکھائیں, اس کے بچوں کا احترام دکھائیں, اس کی بیوہ کا احترام دکھائیں. اس سے شہادت کا احترام معاشرے کے اندر قائم ہوتا ہے. جب شہادت کا احترام قائم ہوتا ہے, لوگوں میں زندگی آتی ہے. پھر دشمن شکست نہیں دے سکتا, کوئی دشمن کسی کو شکست نہیں دے سکتا مار کے. اگر دنیا میں, آج کی دنیا میں قوموں کو مار کے شکست دی جا سکتی ہوتی, مثلا بوسنیا کے اندر, بوسنیا ہرزگوینا کے اندر چند سالوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرے. 1996 میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرے بوسنیا ہرزگوینا کے اندر, لیکن آج بھی مسلمان ہیں. اتنے کم میں سے 2.5 لاکھ مرے پھر بھی مسلمان ہیں. یہاں ہماری تعداد کروڑوں میں ہے, ہمیں کوئی مار کے نہیں ختم کر سکتا. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, کراچی جیسے شہر میں ہر روز 10 مارے تب بھی نہیں مار سکتے. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, ہر روز 10 مارے نہیں مار سکتے ہم, یہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے. صرف اگر ہم ڈر گئے پھر ختم ہو جائیں, ڈر گئے تو ختم ہو جائیں گے, ورنہ یہ 10 مارتے رہے کچھ نہیں کر سکتے. لہذا مت گھبرائیں, صرف ہمت بلند رکھیں, ہمت بلند رکھیں گے سارے کام آسان. خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, عجیب و غریب واقعہ, مولا امیر المومنین کی نصرت کا. درود بھیجے محمد والے محمد. اور وقت امام کی نصرت, ایک آدمی کسی سے ملتا ہے, اس کے سر پہ دیکھتا ہے بہت بڑا زخم تھا, آج جدید دور کی بات ہے, یہ زخم دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ زخم کیسا ہے؟ کہنے لگا صفین میں لگا تھا. کہنے لگا کیسی باتیں کر رہا ہے, صفین کی جنگ 36-37 ہجرا میں ہوئی, تو کہاں پیدا تھا؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے. کہنے لگا نہیں, امام نے کہا بولو صفین کا زخم ہے. کہنے لگا داستان کیا ہے؟ کہنے لگا داستان یہ ہے کہ میں اپنے قافلے سے دور تھا, اپنے شہر سے نکل پڑا قافلے تک پہنچنے کے لیے, میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی چل نکلا. یہ اہل بیت کا ماننے والا تھا, شدید ناصبی تھا, سخت ناصبی تھا. کہنے لگا باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا, اس نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو علی کے خلاف شمشیر چلاتا. کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں امیر شام کے خلاف شمشیر چلاتا. کہنے لگا ہمارا جھگڑا بڑھ گیا. میں نے اس سے کہا کہ اچھا تو تو صفین میں نہیں ہے نا, میں صفین ہوں, لیکن ہم تو ہیں, آپ پھر شمشیر چلا. کہتا ہے میں نے شمشیر نکالی, اس نے بھی شمشیر نکالی, ہم دونوں نے جھگڑا کیا, ہم دونوں نے جنگ کی, ایک دوسرے کے خلاف شمشیر چلائی. ایک موقع پہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, میرے سر پہ ضرب لگائی. میں نے سر پہ ضرب لگائی, میں زمین پہ گرا. جب میں زمین پہ گرا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی مجھے اٹھا رہا ہے, نیزہ ہاتھ میں ہے, کوئی مجھے اٹھا رہا ہے. مجھے اٹھایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میں نے دیکھا میرے سر کا زخم صحیح ہو گیا. فرمایا تم یہیں رکو, میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر میں واپس آئے, جس آدمی نے شمشیر سے ضرب لگائی تھی اس کا کٹا ہوا سر لے کر آئے. کہ یہ تمہارا دشمن تھا نا جس نے تجھے مارا تھا, یہ دیکھو یہ اس کا سر ہے. اور یہ جو سر پہ زخم ہے, جب بھی کوئی پوچھے کہنا صفین میں تھا, صفین میں لگا تھا. پوچھتا ہے, دیکھتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ وقت کے امام ہیں, امام کا تعارف بھی کرواتے ہیں. فرماتے ہیں بے فکر رہو, ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے. اور کہنے گا کہ امام نے مجھے ہدایت کی کہ جب بھی کوئی پوچھے یہ زخم کب لگا, کہاں لگا, کہنا صفین میں لگا تھا. مطمئن رہو, ہمارے پاس طاقت ہے. اور یہ سب معاملات کہیں اور سے طے ہو رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کو کوئی غزن پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, ہماری اپنی وجہ سے ہے. ورنہ کیا ہے, ورنہ قانون ایک قانون ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم. اور امام نے جب اس کی نصرت کی تو یہی فرمایا, فرمایا تم نے ہمارے جد کی نصرت کی, ہم نے تمہاری نصرت کی. تم نے ہمارے جد کی نصرت کی, ہم نے تمہاری نصرت کی. یہ قانون ہے. بس آپ اور میں صرف ایک کام کریں, اہل بیت کی نصرت کریں. اگر نصرت کریں گے ان کی نصرت ہمیں ملے گی. بہرحال اپنے موضوع کو بالکل تنہا نہ چھوڑ دیں, موضوع کو اختتام تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں آج ہی کا دن ہے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب خدا نے کبھی اور توفیق دی تو انشاءاللہ جاری کریں گے. لیکن پچھلے موضوع سے کچھ بیانات آپ کی خدمت میں عرض کر لیں, ان کو میں بیان کرتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد کا. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ معنویت کا احیاء کیسے کیا جائے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی فکریں ہیں, دینداری کے مختلف طریقے ہیں, لیکن ان کے اندر خطرات ایسے ہیں کہ جن کو بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اگر کوئی ایک پیمانہ بنا لیں, ہم نے عرض کیا تھا معنویت اچھا پیمانہ ہے. اس کے تحت انسان اپنی خامیوں کو جلدی سمجھ سکتا ہے. عرض ہوا تھا کہ اس کو طے کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ انسان کو خدا جمکار نے دین میں تین حصے دیے ہیں, ایک اعمال دیے, ایک اخلاقیات دیے, اور ایک اور عقائد دیے. ان تینوں کی اپنی اپنی جنتیں ہیں, ان تینوں کی اپنی اپنی دنیائیں ہیں. یہاں سے نکل کر ہم نے دنیا میں جانا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. وہ برزخ ہمارے اخلاق کی دنیا ہے, ہمارے اخلاقیات کی دنیا ہے. جو برزخ میں ہے وہ کیا ہے, جو برزخ میں ہے وہ ہم ہی ہیں لیکن جسم نہیں ہے. اس برزخ کے وجود کے لیے مثال کہتے ہیں, ہماری مثال ہے جو وہاں پر ہے, برزخ کے اندر ہے. وہ برزخ کس چیز کی ہے, ہمارے اخلاقیات کی. جو ہمارے اخلاقیات ہوں گے ان سے یہ طے ہوگا کہ اس برزخ میں کیسے جانا ہے. اچھا اگر آپ نے چاہتے ہیں اس برزخ کو دیکھیں, آیا دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے, دیکھ سکتے ہیں. راستہ کھلا ہوا ہے, راستہ بند نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں خدایا مجھے برزخ دکھا دے, اس وقت بھی ہے یا نہیں ہے, اس وقت بھی ہے. یعنی میری جو برزخی زندگی ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. آپ کی برزخی زندگی آپ ابھی بھی چل رہی ہے, مریں گے تو وہ جو زندگی ہے وہ کھل جائے گی, باقاعدہ ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. ایک ان آفیشلی برزخ ابھی بھی چل رہی ہے. یہ جو امام خمینی کے فرزند تھے مصطفیٰ خمینی, احمد خمینی, جو ابھی امام خمینی کی وفات کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا, ایک ان سے پہلے انتقال ہو گیا تھا مصطفیٰ تھے, ایک احمد خمینی کے بعد میں انتقال ہوا. احمد خمینی کو دماغ کا دورہ پڑا, یعنی برین ہیمریج, اور کوما میں چلے گئے. کئی دن تک کوما میں رہے, ڈاکٹرز نے مشینوں کے اوپر ان کو رکھا ہوا تھا. ایک بہت بڑے عارف تھے جن کا واقعہ شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کل یا پرسوں, ان سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں. احمد خمینی تہران میں رہ رہے تھے, وہ احمد خمینی کے بیٹے نے ان عارف کو فون کیا, عارف بزرگوار تھے, یہ مشہد میں گئے ہوئے تھے, ان کو فون کیا, کہا آوا میرے والد کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو صحت دے. انہوں نے جواب میں کیا کہا, کہ یہ بیٹا تمہارے والد برزخ کا سفر شروع کر چکے ہیں, اب دعا فائدہ نہیں ہے. اب معاملہ گزر چکا ہے, وہ برزخ میں جا چکے ہیں, ان کا سفر شروع ہو چکا ہے, اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ جسم چل رہا تھا, یعنی دل کی دھڑکن مشینوں کے ذریعے مینٹین ہو رہی تھی, لیکن روح جا چکی تھی. یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے, ہم سب نے یہاں سے نکل کر ایک جگہ پہ جانا ہے. اس دنیا کا نام روایتوں میں قبر ہے. قبر, قبر, یہ قبر کیا ہے؟ یہ صرف گڈھا نہیں ہے, یہ خبر پوری ایک دنیا ہے. گڈھے میں سب کیا, گڈھے میں تو سب کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا خدا نے متعال نے اتنے امتحانات میں ڈالنا ہے, اتنی چیزیں ہونی ہیں, سب گڈھے میں نہیں ہونی ہے. یہ صرف ایک نشانی ہے, ورنہ پوری دنیا بسی ہوئی ہے, پوری دنیا بسی. لوگ اس وقت برزخ کے اندر محلوں میں رہ رہے ہیں, اس وقت برزخ کے اندر آگ کے اندر جل رہے ہیں. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ اس گڈھے کے اندر نہیں, اس گڈھے میں نہیں ہو رہا, وہ تو صرف ایک سمبل ہے, وہ صرف ایک نشانی ہے. پوری دنیا ہے, پوری دنیا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر ان کو غذا چاہیے, اس دنیا کے اندر ان کو ریسٹ چاہیے, اور یہ جو میں اور آپ مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں یہ باقاعدہ ان کو ملتا ہے. کاش ہم لوگ یہ جانتے ہوتے کہ جو ہم بھیجتے ہیں تو ملتا کیسے ہے, شاید پھر ہم زیادہ بھیجتے ہیں کہ واقعی بدل. تو اور جو کچھ میں اور آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ سب کا سب اس برزخ کو تعمیر کر رہے ہیں. اور اگر خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صلاحیت دے تو برزخ کی آگے کی زندگی کو بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح اگر توفیق سلب ہو جائے تو برزخ کو بگاڑ سکتے ہیں اور آگے کی زندگی کو بھی بگاڑ سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی جو کچھ ہے وہ برزخ ہے, یہاں سے نکلیں گے اس برزخ میں جائیں گے. اچھا سوال یہ تھا, کیا اس برزخ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں, اس برزخ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. کیسے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ آیا بہت دور کی بات ہے؟ نہیں, بہت دور کی بات نہیں ہے, چند ہفتوں کی محنت سے بھی کیا جا سکتا ہے. چند کاموں کے اوپر انسان توجہ دے, اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ خدا نمتال اس کو برزخ کا علم دے, یہ ہو سکتا ہے. مثلا چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کی خدمت میں. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ شہابادی, شہابادی کتنی دفعہ تذکرہ کیا میں نے آیت اللہ شہابادی کا آپ کے سامنے, کیونکہ واقعہ یہ شخصیت عجیب شخصیت ہے. شہابادی ایک مسجد کے اندر نماز پڑھاتے تھے, وہ مسجد گزرتی تھی ایک بازار سے, اس بازار میں فحشا کے اڈے بہت تھے, ان کی وجہ سے سارے فحشا کے اڈے بند ہو گئے, لوگ وہاں سے بھاگ گئے. یہ گزرتا ہے, یہ مانوی آدمی ہے, اللہ والا, اس کے گزرنے سے سب لوگ ڈرتے تھے. وہاں پہ جو لوگ کام کاج کرتے تھے, کچھ تو فحشا کے اڈے چلا رہے تھے, وہ سب لوگ بھاگ گئے, دوسری دکانیں کھلی ہوئی تھیں. تو وہ اپنی مسجد کے اندر ان دوسری دکانوں والوں کو واعظ و نصیحت بہت کرتے تھے, بہت واضح و نصیحت کرتے تھے. ایک دن یہ جو تاجر لوگ تھے, دکاندار تھے, یہ سب آئے, کہنے یہاں صاحب آپ کی واضح و نصیحت کا ہم پر بہت اثر ہوتا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں ہم کریں کیا, آپ کی طرح مولوی بن جائیں کیا, دکانداری چھوڑ دیں, مدرسوں میں چلے جائیں, درس پڑھیں, مولوی بن جائیں. کہنے یہ نہیں, مولوی نہیں بنوں, اب گزر گیا تو گزر گیا. کہنے یہ پھر اب کیا کریں, یہ تو آپ اتنا ڈانٹتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو, اب کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. کہنے یہ تم دو تین کام کر لو, میں ضمانت دیتا ہوں تم لوگوں کی معنویت زندہ ہو جائے گی, دو تین کام کرو. کہنے کیا کریں؟ کہنے لگے کہ پہلا کام یہ کرو کہ جب بھی اذان کی آواز سنو فوراً مسجد میں آ جاؤ, پوری توجہ سے نماز پڑھو, پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام یہ کرو کہ جو چیز بیچ رہے ہو تھوڑا سا منافع رکھو جس سے زندگی چل جائے, ایسے ہی بیچ دو, زیادہ مت کماؤ, اتنا رکھو جس سے زندگی چلے, اس سے زیادہ مت رکھو. جاننے والا ہو انجانا ہو کسی کو دھوکہ نہیں دو, بیچنا ہے اتنے منافع پہ بیچ دو تمہاری زندگی چلے, اس لالچ میں نہیں پڑھو کہ زیادہ اٹھیں گے, نہیں جانتا تو لوٹ لیں گے, یہ سب نہیں کرو. ٹھیک ہے صاحب. تیسری بات, اب میں یہ بات نہیں کہتا ہوں لیکن چونکہ انہوں نے کہی تھی تو میں کہتا ہوں, ورنہ مجھے خمس کا کہنا بہت برا لگتا ہے آج کل, کیونکہ صحیح ہے کہ ذمہ داری شرعی ذمہ داری ہے کہ بتائیں, لیکن لوگوں کا مزاج کچھ اور ہے, لوگوں کا دماغ کچھ اور ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے تو اب میں کہنے پہ مجبور ہوں. انہوں نے کہا سال سال خمس مت نکالو, مہینے مہینے کا خمس نکالو. ظاہر ہے ایک جو کاروبار کرنے والا ہے مہینے مہینے کا خمس نکالے گا, بہت خمس نکل آئے گا, پھر کسی مہینے فائدہ ہوا تو سارا خمس میں نکال پا دے گا. لیکن انہوں نے کہا میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر تم یہ تین کام کر لو تم لوگوں کی معنویت زندہ ہو جائے گی. اچھا وہ جو دکاندار آئے تھے, پتہ نہیں سب نے یا کچھ نے عہد کیا, جب میں یہ سناتا ہوں نا تو بعد میں لوگ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں ہم جو تنخواہ پیشہ لوگ ہیں وہ لوگ کیا کریں. میں کوئی شاہ آبادی تھوڑی ہوں کہ بتاؤں کہ تم لوگ کیا کرو. جو دکاندار کہتے ہیں ان کو بھی انہوں نے نسخہ دیا, میں نے تھوڑی نسخہ دیا ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ یہ کر لو, انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے عہد کیا کہ ہم کریں گے. اس کے بعد یہ جو دکاندار تھے ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا, کہنے کا پتہ نہیں مہینے دو مہینے کے بعد, کہنے کا میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہیں پر, کوئی پیش نماز نماز پڑھا رہے تھے, میں نے دیکھا بندے خدا فاتحہ پڑھ کے بھاگ گیا. نماز پڑھا رہا تھا فاتحہ پڑھ کے بھاگ گیا, اور کہیں اور سے آواز آ رہی تھی کہ وہ سورہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں دیکھا واپس آیا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا. کہنے کا میں رکوع میں چلا گیا, میں کہا عجیب ڈرامہ کر رہا ہے, کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا, واپس آیا پھر رکوع میں. کہنے کا رکوع سے سر اٹھایا پھر بھاگ گیا, اور لوگوں کو آواز آ رہی اللہ اکبر سجدے میں جانے کی, لوگ سجدے میں چلے گئے, میں بھی سجدے میں چلا گیا. کہنے کا یہ تماشا اس آدمی نے کئی دفعہ کیا, آتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا بھاگ جاتا تھا, پھر تھوڑی دیر میں آتا تھا پھر بھاگ جاتا تھا. کہنے کا میں نماز کے بعد اس کے پاس گیا, میں نے کہا بندے خدا تم نے نماز پڑھا نہیں, کیا ڈرامے کر رہے ہو, کبھی آتے ہو کبھی بھاگ جاتے ہو. کہنے کا اس آدمی کا چہرہ اتر گیا ایک دم. کہنے کا اچھا تمہاری آنکھیں کھل گئیں, تمہاری برزخ کی آنکھیں کھل گئیں, اب تم وہ دیکھ رہے ہو جو برزخ میں ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے بعید نہیں ہے یہ سب کچھ. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, نہیں سب ہو سکتا ہے. ہم لوگ طاقت نہیں دکھا رہے, جرأت نہیں کر رہے. اگر ہم چاہیں تو ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات تھی نا, جاگتے جاگتے دیکھ لیا. صحیح, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ خدا کسی طرح سمجھا دے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. اتنا ہو سکتا ہے کہ مثلاً چلو ادھر میں نہیں, کوئی خواب میں کوئی جاگتے میں کچھ اور طریقے سے خدا سمجھا دے کہ بھائی تمہاری برزخ خراب ہو رہی ہے اس معاملے کے ذریعے سے, اس کو سمجھو, اپنی حالت کو جانو. ابھی وہ دوست نظر تو نہیں آ رہا ہے, بندہ خدا چاہے کہ نظر نہیں آ رہا, ورنہ وہ ہمیشہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, میں سنا نہیں پاتا. آیا ایک دفعہ کہیں پہ زیارتوں پہ جا کر میرے پاس, کہنے کا مولانا صاحب ایک عجیب معاملہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے اپنے آپ کو گدھے کی صورت میں دیکھا ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی پہلے تو خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا, تم اس قابل ہو گئے, ورنہ کیا پتا ہم خود لاتے گدھے اور لومڑی اور الو بنے ہوئے, ہمیں نہیں پتا. تم تو اتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں پتا چل گیا ہے. تمہاری تو خدا نے چلو سوتے میں ہی دکھایا, دکھا تو دیا نا, ہمیں تو پتا بھی نہیں. یہ تو تمہارا ایک کمال ہے کہ تمہیں نظر آ گیا. ہاں اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ جا کر دیکھو کہ بھائی روایتوں میں کہ کوئی جو گدھا بنتا ہے وہ بنتا کیوں ہے, اسے ختم کر لو. وہ ایک آدمی تھا, اس کو خدا نے متعال نے صلاحیت دے دی تھی, وہ روحانی اس کے وجود دیکھ لیا کرتا تھا. اس کا دوست آیا اس سے کہنے لگا کہ پیچھے سے داستان سناتا ہوں. ایک آدمی خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا تھا, دعائیں مانگتا تھا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا تھا اے گدھے اب تو انسان بن جا. ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, دعا مانگتا ہے تھوڑی دیر میں کہتا ہے گدھے انسان بن جا. کہنے لگا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. کہنے لگا بھائی یہ تو نہیں لکھا دعا کے اندر. کہنے لگا نہیں مجھے معلوم ہے میں گدھا ہوں. کہنے لگا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اندر کو دیکھ لیتا ہے, تو میں نے اس سے ایک دفعہ جبر کر کر کے اس سے پوچھا میں کیا ہوں, تو اس نے بتایا بھائی تو گدھا ہے. کہنے لگا اب میں خانہ کعبہ پہ آ کے خدا سے یہ کہتا ہوں اس گدھے کو انسان بنا دے کسی طریقے سے. ایک اور عارف تھے, وہ ایک دفعہ, ایسے یہ لوگ بہت ہیں, کم نہیں ہیں, ایسے لوگ بہت ہیں جو یہ اندر کو جھانک کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہم لوگ کیا کریں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ ہیں کیا. کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کوشش کریں, محنت کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھیں, نہیں اس کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بالآخر برزخ ہے اور کچھ ہو رہا ہے, ہم جانتے ہیں نہیں جانتے لیکن وہاں کچھ ہو رہا ہے. یعنی اگر میرے اخلاقیات صحیح نہیں ہیں ان کو صحیح کرو, کیوں پیچھے کچھ اور ہو جائے گا, پیچھے معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر مادہ پرست بنیں گے جانور بن جائیں گے. شکلیں عجیب و غریب ہیں. ایک بہت بڑے فلسفی تھے آغا تقی جعفر, تقی جعفری, محمد تقی جعفری, بہت بڑے فلسفی تھے, محمد تقی جعفری نام کا, بہت مہذب انسان تھے, بہت مہذب انسان. ایک دفعہ ایسا ہوا وہ اپنے گھر پہ آئے, دیکھا ایک آدمی ان کے گھر سے قالین چوری کر کے جا رہا ہے. ایک آدمی قالین چوری کر کے جا رہا تھا. اچھا آغا تقی جعفر نے سوچا اس کو پکڑ لوں یا نہیں سوچا, بھارت جو کچھ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے. پیچھے پیچھے گئے, وہ ایک بازار میں کھڑا ہو گیا انہی کا قالین بیچنے کے لیے. صحیح, یہ اس کے پاس آئے, کہیں گے یہ قالین میں خریدوں گا. اس نے ان کو دیکھا, اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ اچھا جب میں لے جا رہا تھا تو یہ وہیں کھڑا تھا, سمجھ گیا کہ یہ مالک ہیں. کہنے کا دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ مالک ہیں. کہنے کا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کتنے کا بیچو گے؟ میں خریدوں گا. اب اس نے لاکھ کہا, میں سمجھ رہا ہوں آپ مالک ہیں. کہنے کا نہیں میں مالک نہیں ہوں, تم یہ بتاؤ تم کتنے کا بیچو گے؟ میں خریدوں گا. اب نئی کارپیٹ خرید کے دوبارہ گھر میں لا کے بچھا دیا. کیوں؟ کہنے کہ میں نے جب یہ چوری کرا تھا تو احساس کی ضرورت مند ہے, تو میں سوچا میں بے حیا کیوں کروں. ٹھیک ہے, ایک آدمی ضرورت مند ہے, اس کو کسی اور طرح سکھا دوں گا, اس کی ضرورت تو پوری ہونی چاہیے. تو یہ کہیں کارپیٹ میرا چوری کر کے بیچے گا, حرام کمائے گا, میں خود خرید لیتا ہوں حلال پیسے دے دیتا ہوں. اتنی ضرورت ہے کسی؟ اس پر ان آدمی کے ساتھ کیا تھا, محمد تقی جعفری کے ساتھ, خود لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں. کہنے کہ ایک دفعہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ کسی بات پہ گفتگو کر رہا تھا, گفتگو کرتے کرتے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی. جیسے ہی میں نے جھگڑا کرنا شروع کیا, خدا نے میری برزخی آنکھیں کھول دی, میں نے اپنا جھگڑالو چہرہ دیکھا تو میں خود ڈر گیا. کہنے کہ میں خود ڈر گیا, میں نے فوراً خدا سے توبہ کی اور اپنی زوجہ کے ہاتھ چومے. تو وہ پریشان ہو گئی کہ پاگل آدمی ابھی لڑ رہا تھا ابھی ہاتھ چوم رہا ہے, ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تہذیب نفس کی, اپنے نفس پہ محنت کی, برائیاں نہیں کی ہیں, حرام سے محفوظ کیا ہے, اپنی عبادتوں کو توجہ سے انجام دیا. اچھا کوئی ایسا نسخہ ہے جو ہم بھی کر سکیں؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ لوگ لکھتے ہیں ساری چیزیں, ساری چیزیں لکھتے ہیں. بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آغا بہجت سے کسی نے پوچھا ہم سچا خواب دیکھنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ پر میں دن بھر سچ بولو خواب سچے آئیں گے. سچا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا خواب برزخ کی تصویر ہوتی ہے, کبھی خود برزخ کبھی برزخ کی تصویر. مثلا کبھی خود برزخ ہوگا, مثلا ایک آدمی جیسے اس نے اپنے خواب کے اندر اپنی اصل حیثیت دیکھ لی, ریئلٹی دیکھ لی, اس نے برزخ ڈائریکٹ دیکھ لی. ایک دفعہ کیا ہوگا, ہم برزخ نہیں دیکھیں گے, برزخ کی کوئی پکچر دیکھ لیں گے. مثال کے طور پر مثلا اس آدمی نے تو اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ میں گدھے کی شکل میں ہوں, کہتا ہے کہ مثلا میرا جسم نیچے ویسا انسانوں کا ہے, شکل میری جگہ پر گدھے کی لگی ہوئی ہے, تو اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا. ممکن ہے ہم یہ نہ دیکھیں, ہم کچھ اور دیکھیں, ممکن ہے ہم اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے دیکھیں. سچا خواب برزخ کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. کیا کریں کہ صحیح ہو جائے؟ جیسے آغا بہجت نے کہا, سچ بولو تاکہ خدا سچا خواب دکھائے. سچ بولو اور کیا کر سکتے ہیں؟ عبادتوں کی حکمت پہ غور کریں, وہ برزخ سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا میں اور آپ وضو کرنے گئے, وضو کرنے گئے, چہرے کے اوپر پانی ڈالا, اس کی ایک دعا ہے. دعا یہ کہہ رہی ہے, خدایا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جس دن قیامت میں چہرے تاریک پڑ رہے ہوں گے. صحیح. اب آپ جب پانی ڈالنے لگے, یہ سوچیں کہ پانی ڈال رہا ہوں تاکہ گناہوں کی تاریکی چہرے پہ سے ہٹ جائے. سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالتے وقت کی دعا کیا ہے؟ خدایا میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دے, الٹے ہاتھ میں قرار نہ دے. آپ سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈال رہے ہیں, یہ سوچیں. وضو کو ایسے سوچیں, نماز پڑھنے کھڑے ہوں ساری مصلحتوں کو سوچیں. اگر ہم یہ دو چار کام کر لیں, سچ بولیں, گناہوں سے بچیں, عبادات کی مصلحتوں کے اوپر غور کریں, اول وقت کریں, کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا. اچھا کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا, پھر جو سمجھ میں آئے کہ صحیح ہے وہ کریں. مثلا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عمل غلط تھا, اس سے خدا خوش نہیں ہے, اب اس کو ترک کریں. پھر اگر سمجھ میں آنے کے بعد عمل نہیں کیا تو کوئی معنویت نہیں, پھر معاملہ ختم. مثلا میں نے کسی روایت کے اندر اپنی کسی خامی کو سمجھ لیا کہ یہ میرے اندر خامی ہے, یہ روایت میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خامی ہوتی ہے, سمجھ لیا کہ خامی ہے, صحیح نہیں کیا, اب مشکل ہے کہ کوئی معنویت ملے, پھر کوئی معنویت نہیں ملے. معنویت چاہیے, راستہ یہ راستہ ہے, باقی ہم سب کے ہاتھ میں. کرنا ہے کریں, نہیں کرنا ہے نہیں کریں. کروڑوں لوگوں نے نہیں کیا ہے, وہ بھی زندہ ہیں, مریں گے تو اصل میں جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے کر لیا ہے, وہ بھی زندہ ہیں, وہ بھی اپنے مقام کو دیکھ رہے ہیں. برزخ وحشتناک ہے, برزخ وحشتناک ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد علی محمد. شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا, میں نے عرض کیا کریں, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے دوسرے استاد, ایک شاہ آبادی تھے جو تہران میں تھے. جواد ملکی تبریزی قم میں رہتے تھے, جو میں نے ابھی سنایا تھا کہ وہ بہت اوپر پہنچ گئے تھے, کہ بہت پائے کے استاد تھے, بہت پائے کے استاد. ان کا ایک شاگرد, اس کا نام ہی بعد میں آگے کشفی پڑ گیا تھا, اس کشف کی وجہ سے جو اس کے لیے ہوا تھا, بعد میں اس شاگرد کا نام ہی آگے کشفی پڑ گیا تھا. کہنے کا میں رات کو سو رہا تھا, رات کے کسی وقت میں مجھے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی, ایسا لگا جیسے کوئی بہت چیخ رہا ہے. کہنے کا پریشان ہوا, باہر گیا, جیسے کمرے سے باہر پاؤں رکھا, دیکھا صحن بہت بڑا ہو گیا ہے, جو میرے گھر کا پرانا صحن تھا ویسا نہیں ہے, بہت بڑا صحن, کمرے کمرے بنے ہوئے ہیں, جیسے قم میں آپ چلے جائیں صحن کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں. کہنے کا کمرے کمرے, ایک کمرے میں سے تھوڑی سی روشنائی آ رہی تھی, وہیں سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی, آواز میرے کسی دوست کی تھی. کہتا میں وہاں پہ گیا, میں نے دروازے کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھا یہ منظر. کہنے کا میں نے دیکھا میرا وہ دوست نیچے پڑا ہے, اس کے سینے پر ایک پتھر ہے جو چھت تک گیا ہوا, اس پتھر کے وزن کے نیچے کچل رہا ہے, سر پر کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جو اس کے سر پہ لوہے مار رہی ہے, اور منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ نکال رہا ہے. کہنے لگا کہ وہ جو نیچے تھا وہ تو چیخ ہی رہا تھا, اس منظر کو دیکھ کر مجھے لگا میری بھی جان نکل رہی. کہنے لگا میں نے چیخنا شروع کیا کہ اس کو چھوڑ دو, میری بات سنو. کہنے لگا میں بہت دیر تک چیختا رہا, میں نے دیکھا کہ نہ اس کو سنائی دے رہا ہے نہ اس کو سنائی دے رہا ہے, میں ہی چیخ رہا ہوں. کہنے لگا میں پریشان ہو کر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا, مجھے نیند نہیں آئی, اس کی چیخنے کی آوازیں آتی رہیں, یہاں تک کہ صبح ہونے کے قریب آئی, اس کی چیخنے کی آوازیں بند ہوئیں. جب آوازیں بند ہوئیں میرے اندر ہمت ہوئی, صبح نزدیک تھی, میں فوراً کمرے سے باہر نکلا, دیکھا پھر صحت اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا, گھر تھا. فوراً نکلا, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے پاس آیا, ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے آوا صاحب میں نے ایک عجیب مصیبت دیکھی ہے. یہ کیا تھا؟ کہنے کچھ نہیں تھا, برزخ کا ایک منظر تھا. کہنے گا یہ ہوا کیا ہے؟ کہنے گا تمہارا دوست فوت ہو گیا ہے, جان بڑی مصیبت سے دی ہے اس نے, اس کا حساب کتاب بہت سخت ہے, اعمال اچھے نہیں ہیں, جان مصیبت سے دی ہے. یہ جو تم نے منظر دیکھا ہے نا, یہ جان دے رہا تھا. اس نے نوٹ کیا میں نے کب منظر دیکھا, تہران, اس آدمی کو فون کیا یا اس سے کانٹیکٹ کیا, پتہ چلا کہ بالکل اسی وقت مر رہا تھا, اسی وقت مر رہا تھا. یہ برزخ ہے, آسان نہیں ہے, ہم لوگوں کے لیے آسان ہے, کیوں دیکھ ہی نہیں پا رہے, نہیں دیکھ رہے اس لیے آسان ہے, بڑا آسان نہیں ہے, پیچھے بہت سخت ہے. اچھا اگر نہیں دیکھیں گے تو ختم ہو جائے گی؟ نہیں, ختم نہیں ہوگی, ہم اندھے رہیں گے. بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بنا لیں, دکھائی دے نہ دکھائی دے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بند تو صحیح جائیں اس سے غرض ہے. یہ مثلا یہ جتنی لب لباب یہ سب باتوں کا کیا ہوا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں خواب دیکھو, محنت کرو تاکہ خواب دیکھیں, نہیں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں محنت کریں اپنے آپ کو بنائیں, چونکہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں پیچھے ڈرامہ ہو رہا ہے, پیچھے کام چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اب دیکھو یا نہ دیکھو فرق کیا پڑا, کام تو ہو رہا ہے, اور ہم سب نے ان سب سے گزرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم گزارے جائیں, ہم اپنا کام خود ہی صحیح کریں. راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, گناہوں سے گریز کریں, عبادات کو ڈھنگ سے انجام دیں, توجہ کے ساتھ انجام دیں, حکمت کے اوپر غور کریں, چونکہ اس کا تعلق برزخ سے ہے. جو خدا موقع دے دے کسی اچھے کام کا, اسے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں, اگر کوئی موقع مل جائے, کوئی توفیق مل جائے, یہ اچھا کام نظر آ رہا ہے, فوراً پکڑ لیں, معلوم بات میں کیا ہوگا اس کے ذریعے سے. ایک بہت بڑے عارف تھے, ان لوگوں کے واقعات بہت اثر ڈالتے ہیں انسان کے اوپر. اردو میں کچھ کتابیں شاید ہیں ایسی, کم ہیں, اب آہستہ آہستہ ہو جائیں گی, لیکن فارسی میں ایسی کتابیں بہت ہیں. ایک عارف تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے, کہنے لگے کتیا کی وجہ سے. میں مذاق کر رہے ہیں کتیا کی وجہ سے عرفان پہ پہنچتا ہے؟ کہنے لگے نہیں کتیا کی وجہ سے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک دن انتہائی سردی تھی, ہمارے گھر میں کافی وقت سے اچھا کھانا نہیں آیا تھا, تو میں نے ایرانی, شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, ایرانی صبح کو حلیم کھاتے ہیں, وہ حلیم میٹھا ہوتا ہے, جیسے ہمارے حلیم ہوتا ہے, ان کے بھی حلیم ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, اس میں چینی ڈالتے ہیں, ناشتے میں کھاتے ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی اچھا کھانا کئی دن سے نہیں گیا تھا, تو میں نے سوچا آج گھر والوں کو اچھا کھلا دوں. ناشتے میں نماز پڑھنے کے بعد حرم سے واپس آ رہا تھا, میں نے حلیم لیا, حلیم لیا, وہ اپنے گھر لا رہا تھا, اس میں گوشت بھی تھا, ظاہر سب کچھ تھا. کہنے کہ میں گھر لا رہا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک کتیا پڑی تھی, کمزوری سے مر رہی تھی, اور اس کے بچے اس کے پستان سے پینے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, وہ بھی مر رہے تھے. کہنے کہ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور مر جائے گا, اس کے بچے بھی مر جائیں گے, کیونکہ بچے تو پھر ظاہر اس کے علاوہ تو زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کہنے کہ میں نے حلیم کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا. یہ آدمی کہتا ہے میں نے خود دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. کہتا ہے میں نے خود دیکھا کتیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. کہ میں اس کے بعد سے معنویت کا راستہ کھل گیا. تو کہتے تھا مجھے معنویت کتیا نے دی ہے. یہ اللہ ہے, جو اچھائی کا موقع مل رہا ہے دونوں ہاتھ سے پکڑنے, شاید اس سے کچھ ملنا ہے, شاید اس سے کچھ ملنا ہے, کوئی راستہ کھل جائے. اگر ہمارے اعمال ہمیں کہیں پہنچانے ہوں, یہ کہیں نہیں پہنچائیں گے, یہ کہیں نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ ان میں خلل رہیں گے, ان میں نقص رہیں گے, ان میں عیب رہیں گے, ان سے کہیں نہیں پہنچیں گے. کوئی اضافی عنایت ہوگی تب پہنچیں گے, وہ اضافی عنایت چاہیے. موقع کی تلاش میں رہیں, کوئی موقع مل جائے اس کو تھام لیں, ان شاء اللہ خدا برکت دے دے گا. کسی کا امتحان ہوتا ہے گناہ سے بچنے سے, کسی کا امتحان ہوتا ہے اچھائی کرنے سے. زیادہ تر لوگوں کو جن کو ایکسٹرا آرڈنری کچھ ملا ہے, گناہ سے بچنے پہ ملا ہے, بالاخص جنسی گناہ سے بچنے پر, بالاخص جنسی گناہ سے بچنے پر. جس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا, آنکھوں کے معاملے میں بالاخص اس نے اپنے آپ کو بچا لیا, اس کو ملے گا. بہت بڑے بڑے عرفا بعض اوقات اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے بنے, بڑے بڑے عرفا بنے جو اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے بنے, یعنی موقع تھا گناہ نہیں کیا, بس خواہ دینا شروع کر دیا. دو راستے ہیں, گناہ سے بچنے سے کچھ لوگوں کو ملتا ہے, کچھ لوگوں کو اچھے کام کرنے سے ملتا ہے, جیسے اس کو کتیا کے سامنے حلیم رکھنے سے ملا, باتوں کو گناہ سے بچنے سے ملتا ہے. یہی دنیا ہے, اور موقع ضائع نہ کریں. نہیں معلوم آج ہم بول رہے ہیں اسلام اسلام, اہل بیت کا نام, کل خدا نہ کرے ہمارے گناہ ایسی جگہ پہ لے جائیں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں, نعوذ باللہ تعالی. جو موقع ملا ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ. خدا نمتال ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار, یہ ماہ مبارک رمضان بھی اپنے اختتام کو پہنچا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر اب تک نہ بخشا, واسطہ محمد و آل محمد کا اب ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, مومنین جہاں کہیں مشکلات میں, اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار, تو نے جمعۃ الوداع نصیب کیا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نصیب کی, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ظلم جہاں کہیں بھی ہے تجھے واسطہ اہل بیت کا, اس ظلم کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, وارث اہل بیت نے ظلم ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے, یم لہ الارض قسطاً وعدنا کما ملء الظلمۃ وجورا, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, رحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص ہمارے مرحومین کے لیے بھی. بعض اوقات آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے مومنین شامل کرتے ہیں, ہمارے مرحومین شامل نہیں کرتے. میرے والد کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا ہے, مجھے بہت احساس ہے کہ وہ شاید منتظر رہتے ہوں کہ میں کبھی بولوں تو میں کہوں میرے والد کے لیے بھی پڑھ لیجیے. لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار کہوں میرے والد کے لیے پڑھ لیجیے گا، لہٰذا میں کہتا ہوں آپ ہمارے اور اپنے مرحومین کے لیے پڑھ لیجیے گا تاکہ میرے والد کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. جس دن والد کا انتقال ہوا اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد میرے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا. ہمیں سمجھ نہیں آتا دونوں کو میں کیا کر سکتا ہوں. میں صرف یہ یاد کرتا ہوں میرے والد میں اپنے اور ہمارے مرحومین تاکہ یہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں. اس طریقے سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کرا ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رفا کا ہم نے تذکرہ کیا، آیت اللہ شاہ آبادی، آغا مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، سید احمد کربلائی، سید علی شوستر، ایک آغا علی جولا، اسی طریقے سے سید بحر العلوم کا تذکرہ ہوا، سید ابن طاؤس کا تذکرہ ہوا، اس طریقے سے آغا بہجت کا مقرر تذکرہ ہوا، آغا طباطبائی ان کے بڑے بھائی سید حسن طباطبائی، اس طرح آئے بہت سارے عرفا کا ہم نے ان گزشتہ جنہوں نے تذکرہ کیا. میرا خیال میں ہم لوگ مدیون ہیں ان لوگوں کے عرفان کے، ان کے عرفان سے ہمیں کچھ ملتا ہے. ایک سورہ فاتحہ ان تمام عرفا اور ان کے اساتذہ، ان کے شاگردوں، ان کے لیے تلاوت ہو. درود بجے محمد و آل محمد.